الرحیم. فرمایا کہ تعلیم و تعلم کا مقصد اصلی یہی ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے. فرمایا تعلیم و تعلم کا مقصد اصلی یہی ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے. دین کی بات سننا، دین کی بات پڑھنا، دین کی تعلیم دینا، دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کا مقصود ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ کیا؟ خدا مل جائے اور بندہ خدا تعالی کا ہو جائے. یہی ایک مقصد ہو. فرمایا کہ آدمی اللہ رب العزت کا ہو جائے، مگر آج کل اہل علم نے صرف تعلیم اور تعلیم کو مخصوص سمجھ لیا ہے، عمل کا اہتمام نہیں کرتے، محض الفاظ پر اکتفا کرتے، ان کو قلب تک نہیں پہنچاتے. عرض بھائی، تحصیل علم کے ساتھ ساتھ عمل کی فکر ضروری ہے. چوں جو معلومات میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہو، عمل میں بھی اضافہ ہو. تو اصل تعلیم کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے، اور اس کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ کی ذات اور اس کی رضا بن جائے، اللہ کی رضا بن جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو چھوٹے علوم اور تعلیم کرے اور بڑے علوم بات کو سکھائے، یعنی طالب کو بتدریج ترقی کی طرف لے جائے. یعنی روحانی طبیب وہ ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو آگے لے کے جائے. فرمایا دو ایسی اطاعتیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. ان میں ایک، فرمایا ایک بڑی اطاعت درود ہے. درود ایک ایسی نیکی ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر درخواست رحمت ہے، اور حضور اختار محب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
خدا تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کے لیے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. درود شریف وہ عبادت ہے جو رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی درخواست ہے. اس لیے مسلمان اس امید میں کہ دعا درود تو قبول ہو گئی ہوگا، تو اپنی دعا کے سے پہلے بھی درود پڑھتا ہے اور اپنی دعا کے آخر میں بھی درود پڑھتا ہے، تاکہ درمیان میں دعا بھی قبول ہو جائے. درود تو ہر حال میں قبول ہونا ہی ہے، تو وہ پہلے بھی درود پڑھ لیتا ہے، آخر میں بھی درود پڑھ لیتا ہے، اور یوں اس کی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے. تو درود تو ہر حال میں قبول ہو گئی ہو، یہ ایک ایسی دعا ہے اور ایسی نیکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس میں درخواست رحمت ہے، اور حضور حق تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کے لیے جو درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود اس کے لیے کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے ایسی سفارش کیوں رد ہوگی، ایسی سفارش کیوں رد ہوگی کہ بادشاہ شہزادے کے لیے وہ خود ہی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے سفارش کر لی تو ظاہر اس میں تو ہماری شان بڑھ جائے گی، ہماری شان بڑھ جائے گی. اسی طرح اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب کو رحمت دینی ہی دینی ہے، لیکن جو درود پڑتا ہے اس کی اللہ کے ہاں ایک مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے. فرمایا علامت مقبولیت ذکر، ذکر اللہ سے اگر شوق میں ترقی اور درجہ الہی میں زیادتی ہو تو سمجھ لو ذکر مقبول ہے، یعنی اللہ کی یاد سے اور اذکار سے اور تلاوت سے اگر اللہ سے محبت میں اور شوق میں اور اضافہ ہو رہا ہے تو یہی تو علامت ہے کہ اس کا ذکر مقبول ہے، اس کا ذکر مقبول ہے اور یہی حاصل ہے اصل. فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لینا بڑی دولت ہے، یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. فرمایا اللہ رب العزت کا نام لیتے رہنا یہ بڑی دولت ہے، یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. ایک صورت قہر نازل ہونے کی یہ ہے کہ خدا کا نام لینے والے کی توفیق سلب ہو جائے، یعنی اللہ کی ایک بڑی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کسی شخص سے کہ وہ شخص اللہ کے نام لینے سے محروم ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا قہر ہے اس پر، بہت بڑا قہر اور بہت بڑا غضب ہے اس پر. تو فرمایا جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں اسے دولت مل گئی، یہ خوش نصیب ہو گیا اور اس کے پاس تو کچھ نہیں، اس کے پاس تو بیچارے کے پاس کچھ نہیں. تو فرمایا اللہ کا نام لینا یہ بہت بڑی دولت، اور کوئی شخص اس سے محروم ہو گیا تو گویا کہ اس پہ اللہ کا قہر ہے، اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوا. فرمایا اللہ رب العزت کا نام لینا ہی بڑی دولت ہے، یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی. ایک صورت قہر نازل ہونے کی یہ ہے کہ خدا کے نام لینے کی توفیق سلب ہو جائے، اللہ کا نام نہیں لینا اور اسے اس کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ علامت ہے، کوئی اس کی گناہ کی نحوست ہے اور کسی گناہ کا یہ ریئیکشن ہے کہ اللہ کا اس پہ یہ غضب نازل ہوا کہ یہ اللہ کے نام لینے سے ہی محروم ہو گیا، اتنی بڑی دولت سے محروم ہو گیا. جس بات کے ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی. سبحان اللہ، نیکی کے بعد نیکی کی توفیق مل رہی، یہی تو علامت ہے کہ پہلی باری پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی اور اس پر اللہ کی قبولیت کی نظر پڑ گئی. جس بات کی ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ پہلی طاعت قبول ہو چکی، یہ علامت قبول ہے. اگر یہ استنباط قطعی نہیں مگر ظاہری عادت اللہ اور اللہ کی رحمت کسی کو تو اسی کا تقاضا کرتی ہے، بس تغلیب رجا میں یہ بہت نافع ہے. یعنی اگر یہ خیال کریں گے کہ اللہ رب العزت نے دوسری نیکی کی توفیق دے دی اور اس سے علامت ہے کہ یہ پہلی قبول ہو گئی، تو اس سے اللہ سے امید اور بڑھتی چلی جائے گی، اللہ سے امید اور بڑھتی چلی جائے گی کہ ہر دوسری نیکی کے بعد پہلی نیکی کے بارے میں یہ امید بڑھ جائے گی اللہ نے وہ قبول کر لی، اللہ نے وہ قبول کر لی. اور یہ امید بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اللہ سے حسن ظن رکھتا. عام طور پہ شیطان کی بڑی محنت ہوتی ہے موت کے گھڑی پر، وہ اللہ سے بدگمان کر دیتا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا، اللہ سے بدگمان کر دیتا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. اور فرمایا مومن کی موت ایسی آئے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو کہ اس کی مہربانی ہو جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا. اور جو اللہ رب العزت نے مجھے نیکیوں کی توفیق دے رکھی ہے یہ اس کی مہربانی تو ہے کہ پہلی والی قبول ہو گئی. تو فرمایا تم میں سے کسی کی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا. گناہگار آدمی جب تک صحت اور قوت میں ہوتا ہے تو اللہ سے ایسی امید رکھتا ہے کہ نیکی سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ بڑی معاف کرنے والا ہے. اور جب عمل نہیں کر سکتا, ایسی بیماری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے, موت کے وقت پہنچ جاتا ہے, تو شیطان اسے مایوس کر دیتا ہے. اب تو تیری خیر نہیں, اب تو تیرے کو قبول نہیں ہوگی, اب تو مارا گیا, اب تو ہلاک ہو گیا. اور صحیح ایمان کی شان یہ ہے کہ جب تک قوت اور طاقت ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور جو موت اور کمزوری کی گھڑی ہوتی ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے کہ بس اللہ کا فضل ہو جائے گا, اللہ کی مہربانی ہو جائے گی, بس وہ معاف فرما دے. تو یہ مومن کی شان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود نہ پڑا ہے تو آپ نے اس شخص کو بد دعا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر درود نہ پڑنے سے, چونکہ اللہ رب العزت کا غصہ اس شخص پر ہوتا ہے, اس لیے آپ نے امت کو خدا تعالی کے غصے سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی ہے اس شخص پر, اس شخص کو بد دعا دی ہے جس کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے اور درود نہ پڑے. اور کم از کم چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ آپ اپنی امت کو اللہ کے غضب سے بچایا. پس دروجہ اس بد دعا کی شفقت ہے, نہ کہ خود غرضی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بد دعا دی ہے اس کی وجہ بھی شفقت ہے, نہ کہ خود غرضی. فما امور دینیہ کے لیے دعا کرنا دنیا داری نہیں, عبادت ہے. امور دینیہ کے لیے بھی دعا کرنا دنیا داری نہیں, عبادت ہے. چونکہ آرام میں آرام دنیا کو جمعیت اور سکون قلب میں بڑا دخل ہے. جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اور تنگی نہیں ہوتی اور ضرورت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے تو جمعیت خاطر رہتا ہے, اور سکون قلب کا اس میں سکون قلب میں اس کا بڑا دخل ہے. اس لیے اس کو بھی خوب مانگنا چاہیے. امور دنیا کے لیے بھی دعا سے نہ رکنا چاہیے. امور دنیاوی کے لیے بھی دعا کرنا عبادت ہے. ضرورت میں آدمی محتاج نہ رہے, ضروریات میں آدمی پریشان نہ رہے, اور آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت نعمتیں میسر فرما دیں, تو اس سے آدمی کی طبیعت میں ہمارا حال کیا ہے؟ جس دن کاروبار میں نفع زیادہ ہوتا ہے نماز میں خوشی ہوتا ہے نا, بازار اچھا چلا ہو تو نماز کے اندر بھی بڑی توجہ ہو جاتی ہے, بڑا مزہ ہوتا ہے. تو ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں, ہم تو اللہ سے دنیا کی بھی راحت مانگے اور دنیا کی بھی آسانی مانگے اور دنیا کی بھی سہولت مانگے. اس سے طبیعت کے اندر کسی درجے اطمینان رہتا ہے, یکسوئی سی ہونے لگتی ہے. ورنہ تو آدمی ان چیزوں کے اندر الجھ کر عبادات کی یکسوئی سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور عبادات کی اطمینان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو وہ دنیا مانگنا اور دنیا کی آسانی مانگنا تو وہ بھی عبادت ہے, اور وہ بھی خوب اللہ سے مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. دنیا بھی مانگنی چاہیے اور وہ کوئی دنیا داری نہیں, وہ بھی عبادت ہے. فرمایا کیفیات کے لیے دعا کرنا کوئی مذائقہ نہیں, اپنی کیفیات میں اضافہ ہو اس کے لیے دعا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. بشرط یہ کہ عدم اجابت سے ذرا قلق نہ ہو، باقی کوئی تدبیر نہ کرے، باقی کیفیات نصیب ہوں یا نہ ہوں اس کی فکر نہ کرنا، دعا مانگتے رہنی چاہیے، دعا مانگتے رہنی چاہیے، دنیاوی نعمتوں کی بھی مانگے اور دینی اعمال کی بھی مانگے اور روحانی کیفیات کی بھی مانگے، دعائیں کرتے رہنے چاہیے. اعمال اختیاریہ کا اہتمام واجب ہے، ثمرات عاجلہ یعنی جزا کے لیے دعا بھی جائز ہے اور اہتمام بھی واجب ہے. احوال اختیاریہ یعنی ثمرات عاجلہ کے لیے صرف دعا جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی قسم کا اہتمام جائز نہیں. دعا بھی اس شرط سے جائز ہے کہ عدم اپا پر دل سے راضی رہے. اعمال اختیاریہ کا اہتمام واجب ہے، جو اعمال اختیار میں ہیں اس کا اہتمام کرنی چاہیے اور ثمرات بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میں نے یہ عمل کیا اس کے ثمرات بھی عطا فرما دے. عمل کا اہتمام بھی ہو اور عمل کا جو نتیجہ ہے اس کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، لیکن دعا اس خیال سے کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے پہ راضی، میرا کام عمل کرنا ہے، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب اس کی جو مرضی ہے ثمرات پوری دے دے یا تھوڑے دے دے یا نہ دے دے اور کل دے دے ادھار میں دے دے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی. تو جو چیز اختیار میں عمل اس میں کوتاہی نہ کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے، البتہ نتیجے کے معاملے میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس کے ثمرات نصیب فرما اور یہ نتیجہ نصیب فرما، یہ کرتے رہنا چاہیے. مثلا آدمی نے شادی بھی کر لی، اب یہ اختیاری چیز ہے، اب دعا کر رہا ہے اللہ اولاد دے دے، لیکن ظاہر ہے یہ نتیجہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، دعا کرتا رہے. اب وہ جلدی نتیجہ ظاہر ہو، دیر سے ظاہر ہو اور نہ ہی ظاہر ہو، یہ بندہ ہے نتیجے کے معاملے میں اللہ کے فیصلے پر راضی. ایسا نہیں کہ جو اختیار میں وہی وہ نہیں کیا. حضرت شاہ عبد المحدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، ہمیشہ دعا کرتا تھا تو دعا کریں اللہ اولاد دے. ایک دن حضرت دیکھو شادی ہوئی، کہا شادی تو نہیں ہوئی، کہا پھر تمہارے پیٹ سے ہوگا. تو جو عمل اختیار میں ہے وہ تو کر لیا، اب نتیجہ، اب نتیجے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کے ثمرے کی بھی دعا کر، لیکن ثمرات کے معاملے میں یہ ہو کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی رہے، اللہ ثمرہ جلدی دے دے، دیر سے دے نہ دے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے. تو جو چیز اختیاری ہے عمل، وہ تو اختیار کر، اور جو ثمرہ ہے اس کی دعا کر. دکان کھول، ملازمت اختیار کر لی، جو اختیار میں تھا محنت کر رہا ہے، اب اس کو ثمرہ رزق مل جائے اس کی دعا کر. اب دعا بھی کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی پہ فیصلے پہ راضی نہیں رہے، کتنا دے دے، زیادہ دے دے، تھوڑا دے دے، تاخیر سے آ جائے. تو جو چیز ہمارے اختیار میں تھی وہ ہم نے شروع کر لی، اور نتیجہ اور ثمرہ چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہے. تو فرمانے لگے کہ جو عمل اختیاری ہے اس کا اہتمام تو ضروری ہے، اور جو ثمرہ ہے اس کی دعا بھی کرتا رہے لیکن نتیجے کے معاملے میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے. بھائی معمولی چیز بھی اللہ ہی سے مانگو، معمولی چیز بھی خدا ہی سے مانگو، اور یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی چیز مانگنے سے حق تعالیٰ نہ خوش ہوں گے، کیونکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہر بڑی چیز چھوٹی ہی ہے. تم پہاڑوں جیسا سونا مانگو، ایک تولہ سونا مانگو، اس کے لیے تو پہاڑوں جیسے بھی چھوٹی ہے، اس کے لیے تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہے بھائی، ٹھیک ہے. اس لیے ہر چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، اور یہ خیال نہ کرو کہ چھوٹی چیز اللہ سے کیسے مانگو، اس کے نزدیک تو ساری دنیا بھی چھوٹی ہے. تھیر، تو فرمایا معمولی چیز بھی خدا ہی سے مانگو، اور یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی چیز مانگنے سے خدا تعالیٰ ناخوش ہوں گے، کیونکہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہر بڑی چیز چھوٹی ہی ہے، اس کے نزدیک عرش نمک کی ڈلی کے برابر ہے، عرش یہ بھی نمک کی ڈلی کے برابر ہے، اتنا بڑا عرش، اتنی بڑی مخلوق، یہ بھی ایک نمک کی ڈلی کی طرح، تو اس کے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر بھی اپنی احتیاج اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی احتیاج اللہ کے سامنے، اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگنے کی عادت بنائی، اور میں دعا کا مانگنے کا یہ اثر ہے کہ ہر شخص کو فوراً محسوس ہوگا کہ پریشانی رفع ہو جائے گی، سبحان اللہ، دعا کا اور مانگنے کا فوری اثر یہ ہوگا کہ اس کے اندر کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اندر کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور یہ محسوس ہوگا کہ پریشانی واقعی ختم ہو گئی۔ جب بندہ اپنے مولا کو پکارے گا اور اس کے سامنے فریاد رکھے گا، تو اس کا فوری اثر یہ ہوگا کہ اندر کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور باطنی نفع یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے قرب خاص نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ ظاہری نفع بھی اور باطنی نفع بھی، ظاہری نفع پریشانی ختم ہو جائے گی، باطنی نفع اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جی لگے گا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے وحشت نہ ہوگی، اور اللہ رب العزت سے بہت رہا رہے، دوری نہیں رہے۔ تو ہر چیز اللہ سے مانگے، اور مانگتے ہی رہے، اور خوب مانگے، اس سے اللہ کا ایک خاص تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب ہوگا، یہ اللہ والوں کی باتیں پڑھنے سے اور ان کی زندگیاں پڑھنے سے، اور ان کی جو قرآن حدیث کے معاملے میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے، اس کے تذکرے کرنے سے دین کی صحیح حقیقت سامنے آتی ہے۔ صحابہ جو تھے نا، صحابہ اپنے سے بڑوں کی دینداری میں بیٹھا کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی اپنی دینداری پر مطمئن نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے نافق الحمدللہ تو منافق ہو گیا، اور عمر جیسے آدمی فرمایا کرتے تھے بھائی حذیفہ ہمیں یہ بتا دو کہ ہمارا ان لوگوں میں نام تو نہیں جو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام تمہیں بتائے۔ جب آدمی اپنوں سے بڑوں کی دینداری پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور دینداری کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اپنی آدمی دینداری پر مطمئن نہیں ہوتا، اسے ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے کہ میں ابھی تو معاملہ بہت کمزور ہے۔ جیسے آدمی اپنوں سے بڑے مالداروں میں بیٹھتا ہے، تو کروڑ پتی بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی کچی بستی کے اندر جہاں ساری جھونپڑیاں ہوں اور وہاں ایک پکا مکان ہو، تو وہ اپنی مالداری پہ مطمئن ہوتا ہے، لیکن یہ اگر کسی بڑی سوسائٹی میں آ جائے، میاں مالدار تو یہ ہے۔ تو ایسی اپنے سے بڑی دینداری سننے سے، پڑھنے سے، صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کو پتہ لگتا ہے میاں دینداری تو بہت اونچی چیز ہے، ابھی تو بہت آگے بڑھنا ہے۔ یہ احساس باقی رہنا بڑی نعمت ہے، یہ احساس بھی بڑی نعمت ہے۔ اور جب آدمی ایسی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور اپنے سے اچھی دینداری نہیں سنتا یا نہیں پڑھتا، تو جمعہ والا آدمی بھی مطمئن ہے اپنی دینداری پر کہ جمعہ تو پڑھ رہا نا بھائی، وہ بھی اپنی مسلمانی میں مطمئن ہے جو صرف سال میں ایک مرتبہ عید پڑھتا، اور جس کی ساری دینداری صرف عبادت تک ہوتی ہے وہ بھی اپنی بزرگی پر مطمئن ہوتا ہے، اور جس سے صحابہ کی زندگی اور بڑوں کی زندگی سامنے ہوتی ہے وہ ساری معاملات اور معاشرت میں بھی دین زندہ کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی فکر مند رہتا ہے پتہ نہیں اس درجے کے قرب کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا جو درجہ اللہ کو پسند ہے، جو درجہ اللہ کو پسند ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبال اسحاری ہوں استغفر ہو. رات ساری عبادت میں گزری اور جب سحری کے وقت ہوا تو خوب اللہ کے سامنے معافی مانگ کر گڑ رہا ہے, بھائی رات تو عبادت میں گزری ہے تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ تو اپنی رات کی عبادت میں بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جس درجے کا اس دربار میں تحفہ بھیجنا ہے بھیج بھی پائے گا نہ بھیج پائے. اور جب یہ دینداری نہیں ہوتی, اپنوں سے بڑوں کی زندگی سامنے نہیں ہوتی میرے عزیزو, تو فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے تب بھی افسوس نہیں رہتی, کوئی گناہ بھی ہوتے ہیں تب بھی اندر سے پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ فرق ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے اپنوں سے اچھی دینداری میں مسلسل بیٹھنے سے, دین سیکھنے کی نیت سے. آدمی کے اندر ہمیشہ یہ احساس باقی رہتا ہے تو یہ بہت کمی باقی ابھی بہت کمی باقی. اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ توبہ کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے اور اپنی بزرگی پر عجب بھی نہیں آتا اور اپنی دینداری پر کبر بھی نہیں آتا اور اپنی دینداری پر بڑائی بھی نہیں آتی اور دوسروں کی حقارت بھی نہیں آتی. بھی اپنا ہی معاملہ صاف نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما, اپنی سچی محبت نصیب فرما, ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. اے اللہ ہر آنے والا دین ایمان کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما, ظاہری باطنی تقوی نصیب فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق پیارے اخلاق نصیب فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دین ایمان کے لحاظ سے ہدایت کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما, ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما, ہماری موت میں برکت نصیب فرما, ہماری موت کے بعد کی زندگی میں برکت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کا سب سے آخری عمل سب سے بڑھیا فرما, ہماری زندگی کا آخری دن سب سے بڑھیا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہماری زندگی کا آخری پہرا اپنے پسند کا فرما, ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, برے ماحول سے بری صحبت سے نفس اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما. مولا کریم پوری دینداری نصیب فرما, بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا آسان فرما, اپنی ذات اور اپنی صفات کے حقوق بھی ادا کرنا آسان فرما, ساری امت کے حال پر رحم فرما. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.